بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. ان الذين يتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیتًا چپکے چپکے اور علل اعلان، یرجون تجارتًا وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے، لن تبور جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی، جو ہرگز ماند نہیں پڑے گی، جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالی شانہ انہیں ان کی اجرتیں پوری پوری دے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل میں سے مزید بھی دے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک حق تعالی شانہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ قدردان ہیں. یہ سورہ فاطر کی دو آیتیں ہیں. ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالی شانہ نے اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کی تین صفات بیان فرمائی ہیں. ایک ہے یتلون کتاب اللہ، تلاوت کلام پاک. دوسری ہے اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ. اور تیسری ہے انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتن، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جن میں یہ تین صفات ہوں گی، تلاوت کلام پاک، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یرجون تجارت لن تبور. تو ایسے لوگ امید کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جو اللہ تعالی شانہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں انہیں گھاٹا نہیں ہوگا. اس سے پہلی جو آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء. کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اللہ کے جتنے بندے ہیں، بے شمار بندے ہیں اللہ تعالی شانہ کے، ان بندوں میں سے اللہ تعالی شانہ کی خشیت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو علم والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جنہیں اللہ تعالی شانہ سمجھ کے ساتھ علم عطا فرماتے ہیں، تفقہ کے ساتھ علم عطا فرماتے ہیں، اور وہ فقیہ فی الدین ہوتے ہیں. بس خشیت تو انہی کے پاس ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ہے، علم کے ساتھ تفقہ ہے، تو علم اور تفقہ کی برکت سے انہیں اللہ تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اور جسے حقیقی معنی میں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، جو اللہ کو ریکگنائز کر لے گا، تو خود بخود اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی. تو اس آیت کے اس ٹکڑے میں جن لوگوں کو موصوف بالخشیت قرار دیا گیا ہے، آگے والی آیت میں بھی انہی کا تذکرہ ہے. پہلی آیت میں انما یخش اللہ من عباده العلماء کہہ کر ان کی ایک باطنی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو اللہ تعالی شانہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا، ان کی باطنی صفت یہ ہے کہ ان کے پاس خشیت ہے. اور اب اس آیت میں ان کی ظاہری تین صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یتلون کتاب اللہ، اور یہ نتیجہ ہے خشیت کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں. اس لیے مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیے جن کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، ایمان اور اعمال صالحہ. اب جب یہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں تو جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو اوپر نعمتیں بیان کی گئی یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ نعمتیں اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. تو جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اسے یہ نعمتیں ملیں گی، اور جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے اسے یہ نعمتیں ملے گی. اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایمان قبول کرتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے اسے ذلک جزاؤہم عند ربہم، اور نیچے سے دیکھے تو یہ نعمتیں اس کو ملے گی جس کے پاس خشیت ہے. تو خشیت، ایمان اور اعمال صالحہ یہ لازم ملزوم ہے. اگر خشیت کم درجے کی ہوگی تو وہ ابدی جہنم سے بچنے کے لیے کم سے کم ایمان تو قبول کر ہی لے گا، اور خشیت اعلیٰ درجے کی ہوگی تو ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ بھی اختیار کرے گا. تو پہلے خشیت آتی ہے، خشیت کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت ملتی ہے. اور خشیت دل میں آتی ہے تزکیہ کی برکت سے. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے پاس آئے گا ایمان کی حالت میں اچھے کام کر کے، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، ان کے لیے اونچے مرتبے ہوں گے. اور وہ اونچے مرتبے جنات و عدن تجری میں ہوں گے. اور یہ کس کو ملے گی یہ چیزیں؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. سورہ بینہ میں کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور سورہ طٰہٰ میں ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى، جو اپنا تزکیہ کرا لیتا ہے اسے الدرجات العلا جنات و عدن میں ملیں گے. اور جس کے دل میں خشیت آ جاتی ہے اسے جنات و عدن ملیں گی، اور جنات و عدن میں بلند درجے ملیں گے. تو معلوم ہوا کہ خشیت آتی ہے تزکیہ کے نتیجے میں. تو تزکیہ ہو جاتا ہے، تزکیہ کے نتیجے میں دل جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو دل کی آنکھوں کے سامنے جو دھندلاپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یا تو دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہے اس لیے نظر نہیں آتا اچھی طرح، بالکل اندھی ہے اس لیے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ دل کی آنکھیں اندھی تو نہیں ہے اس لیے کہ ایمان قبول کر چکا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے دھندلاپن ہے، تو جیسے نظر آنا چاہیے ویسے نہیں آتا. تو یا تو کفر، شرک اور نفاق کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یا کہ ایمان کی وجہ سے بینا تو ہو گیا ہے لیکن معاصی کی وجہ سے دھندلاپن ہے. تو نظر آ رہا ہے لیکن جیسے نظر آنا چاہیے ویسے نہیں آتا. اب جب تزکیہ ہو جاتا ہے، تزکیہ اور ادنا درجے کا تزکیہ ایمان، اعلیٰ درجے کا تزکیہ اعمال صالح کو وجود میں لاتا ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اب اسے بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور جب صاف ستھرا نظر آتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی جو صفات ہے وہ صفات بھی اسے سمجھ میں آتی ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اب وہ جو صفات پہلے پڑھتا تھا اللہ تعالی شانہ کی وہ صرف الفاظ ہوتے تھے اس کی زبان پر، لیکن اب چونکہ تزکیہ ہو گیا ہے اس لیے اس علم کے ساتھ سمجھ آ گئی، تفقہ آ گیا. اب اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی معرفت اسے حاصل ہو گئی، اور جب معرفت حاصل ہو گئی تو اسے خشیت نصیب ہو گئی، اور جب خشیت نصیب ہو گئی تو خشیت کے نتیجے میں اعمال صالحہ اس کی زندگی میں آ گئی. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں ان برگزیدہ بندوں کی ایک باطنی صفت کو بیان کیا گیا ہے جو تزکیہ کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. تو بنیادی چیز ہو گئی تزکیہ. تزکیہ ہوگا، تزکیہ تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو خشیت آئے گی، اور خشیت آئے گی تو زندگی میں اعمال صالحہ آئیں گے. خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا تو زندگی برائیوں سے پاک ہوگی. تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ باطنی صفت ہے خشیت، جب یہ خشیت ہوگی تو پھر ظاہری اعضا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے. ان میں سے تین بڑی بڑی چیزیں یہاں ذکر کی کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں. تو تلاوت سے یہاں مراد تلاوت ہی ہے. حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر فرماتے ہیں کہ ہذہ آیت القراء، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، اور اس آیت کے شروع میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں. اور اسی لیے اسلوب کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تھوڑا بدلا ہے. آگے فعل ماضی ہے اقام الصلاۃ، اس کے بعد بھی انفقوا مما رزقناہم، لیکن تلاوت کے بارے میں کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس میں دوام کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں ان کو تھوڑا بہت وقت مل گیا تلاوت میں شروع ہو گئے، وقت مل گیا تلاوت میں شروع ہو گئے، وقت مل گیا تلاوت میں شروع ہو گئے، ذرا موقع ملا تلاوت کے ساتھ تدبر میں مشغول ہو گئے، تفسیر کو سمجھنے میں مشغول ہو گئے، ذرا وقت ملا علماء کے پاس بیٹھ گئے، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ مع العمل، بے شک جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کو عمل کرنے کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی شانہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور جو کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیان کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اب ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کر کے عمل بھی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ عمل سے پہلے اسے سمجھنا تو پڑے گا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، یعنی پورے دین پر عمل کرتے ہیں، پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پورے دین پہ عمل کرتے ہیں، اور پورے دین پر عمل کرنے کے کرتے ہوئے بطور خاص اقام الصلاۃ نماز کا بہت اہتمام کے ساتھ اس کو قائم کرتے ہیں، اور بطور خاص انفقوا مما رزقناہم، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یرجونا، وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جو ماند نہیں پڑے گی، جو ضائع نہیں ہوگی. انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا، یہ چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، چپکے چپکے بھی کرتے ہیں، علل اعلان بھی کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ان کو ملے گا، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دو اعمال ایسے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور اقامت صلاۃ. ان الذین یتلون کتاب اللہ میں تو پورا دین آ گیا، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو جب کوئی پورے قرآن کو پڑھتا رہے گا اور پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو پورے دین پر ہی عمل کرے گا. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان دو چیزوں کو بطور خاص ذکر کر کے ہمارے لیے پورے دین کو اپنی زندگی میں آسانی کے ساتھ لانے کا نسخہ بیان کر رہے ہیں. یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی نماز کا اہتمام کر لے اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کر لے تو آسانی سے پورا دن اس کی زندگی میں آ جائے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور ہمارا رب اللہ ہے, یہ اقرار کر کے استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہر تقاضے کو پورا کرتے ہیں, یعنی پورے دین پر چلتے ہیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یہی اسلوب ہے جو وہاں ہے, الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پورے دین پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں آئے گا. اور اس آیت میں صرف ایک عمل پر اس کو مرتب کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی خرچ کریں, دن کو بھی خرچ کریں, سرن بھی کریں, علانیتن بھی کریں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی صرف ایک عمل کرے, ایک عمل, اس پر خوف نہیں ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو دونوں آیتوں میں تعارض ہو گیا کہ ایک آیت میں یہ ہے کہ خوف اور غم سے بچنے کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے, اور دوسری آیت یہ بتلاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت اہتمام کریں, باللیل والنہار سرم والا نیتن, اس سے اہتمام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں موقع مل جاتا ہے خرچ کرتا ہے, رات کو موقع مل گیا رات کو خرچ کرتا ہے, دن کو موقع مل گیا دن کو خرچ کرتا ہے, جہاں اپرچونٹی ارائز ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وہ اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. علل اعلان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو علل اعلان, وہاں وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سب کے سامنے دینا نہیں چاہتا, میں خرچ تو کرتا لیکن میں تو چپکے چپکے خرچ کرنے والا آدمی ہوں, میں نہیں, وہ وہاں بھی کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے کہ میں چاہتا تو ہوں چپکے چپکے خرچ کرنا لیکن یہ اپرچونٹی ایسی ہے یا سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ چپکے چپکے خرچ نہیں کیا جا سکتا, یہی ایک اپرچونٹی ہے, وہ خرچ کرتا ہے علل اعلان. اور جہاں چپکے چپکے خرچ کرنے کی اپرچونٹی آتی ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, ذرا علل اعلان کرتا نہ, وہ چپ, جہاں موقع مل جاتا ہے یعنی ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے, اس کی زندگی میں یہ عمل بڑے اہتمام کے ساتھ وجود پذیر ہے. بس یہ ایک عمل, اس پر کیا مرتب ہوگا, فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دونوں آیتوں کو آپ جمع کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کو مشغلہ بنا لیتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملا جتنا خرچ کر سکتا ہوں جہاں کر سکتا ہوں جس پہ خرچ کر سکتا ہوں مجھے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے, تو اس کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا, اور اس کی زندگی میں پورا دین آئے گا اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون مرتب ہوگا. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کی تو یہ خصوصیت ہے ہی کہ جس کی زندگی میں نماز آ جاتی ہے, ہے نماز, تو اس کی زندگی سے بے حیائی اور برائی چلی جاتی ہے, اور بے حیائی اور برائی چلی جائے گی تو پورا دین آ جائے گا. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور, بس اتنا کافی ہے, تزکیہ ہو گیا, تزکیہ کے نتیجے میں خشیت آ گئی. اب خشیت آ گئی تو خشیت کے نتیجے میں وہ معلوم کرنا چاہے گا کہ میں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہوں, میں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہوں. اور خشیت میں چونکہ محبت کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ مجھے چونکہ ان سے بہت محبت ہے اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو تکلیف پہنچے. یہ ہے خشیت. ڈر نہیں, جیسے دشمن سے ڈرتا ہے, اس میں محبت کا معنی پایا جاتا ہے خشیت میں. تو وہ خشیت جب دل میں آ گئی تزکیہ کے نتیجے میں, تو خشیت اس کو اس بات پہ مجبور کرے گی کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے, اور میں ایسا ہر کام کرنا چاہتا ہوں جس سے ان کو خوشی ہو. تب وہ کیا کرے گا؟ وہ علم حاصل کرے گا. اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا منبع کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. خشیت آ گئی تو خشیت جو ہے یہ ابھارتی ہے, یہ مجبور کرتی ہے. کس چیز کی طرف؟ عمل کی طرف, کہ میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں جن سے محبوب کو تکلیف پہنچے, اور ان چیزوں کو کرنا چاہتا ہوں جن سے محبوب کو راحت پہنچے, خوشی پہنچے. اب جب خشیت ابھارتی ہے اس پر, تو بیچ میں علم کی ضرورت ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کن چیزوں سے ناراضگی ہوگی, کن چیزوں سے خوشی ہوگی. اس کے لیے وہ علم کی طرف جائے گا. تو یہ اصل سر چشمہ علم کا یہی ہے, کتاب اللہ. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک جو لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے رہتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں, یرجون تجارتا لن تبور. بس اتنا ہونا چاہیے تھا کہ پورا دن ان کی زندگی میں آ جائے گا. خشیت تو پہلے سے ہے, اور خشیت کے ساتھ اب عمل بھی ہے, اس لیے کہ علم حاصل کر رہا ہے. خشیت, خشیت کے نتیجے میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا, عمل کے جذبہ پیدا ہونے کے نتیجے میں علم کو حاصل کر رہا ہے. اور یرجون دوام اور استمرار کو بتانے کے لیے فعل مضارع آیا, لگاتار اس کام میں لگا ہوا ہے. تو یرجون تجارت لن تبور, ایسا شخص اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کے ساتھ ایسی تجارت کی امید رکھ سکتا ہے جو گھاٹے میں نہیں جائے گی. لیکن یہ جو خشیت اور یتلون کتاب اللہ, یہ جو دو چیزیں اصل جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں, یہ زندگی میں کیسے آئے؟ تو اس کے لیے دو عمل بتائے کہ کم سے کم اقام الصلاح اور ومما رزقناہم سرم والا نیتن سے تو کام شروع کرو. اقامت صلاح, نماز کو قائم کرو. اور نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے فرائض اور سنن اور مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھیں. اقامت صلات کا معنی یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. اقامت صلات کا معنی یہ ہے کہ اگلی صف میں پڑھنے کی کوشش کریں. اقامت صلات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنتیں بتلائی ہیں نماز کی, ان کا اہتمام کریں, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. اور ومما رزقناہم سرًا وعلانیتًا خرچ کریں. اگر یہ ہوگا تو یرجون تجارت لن تبور, ایسی تجارت کی یہ لوگ امید رکھ سکتے ہیں, یعنی ایسی تجارت ہوگی یہ کہ گھاٹے میں نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجارت خالق کے ساتھ ہے. مخلوق کے ساتھ جتنی تجارتیں ہوتی ہیں اس میں نفع کی بھی امید ہے اور خسارے کا خطرہ بھی ہے, نفع کی امید خسارے کا ڈر. لیکن خالق کے ساتھ جب کوئی تجارت کرتا ہے اور خالق کو سودا دیتا ہے, سودا بیچتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ شانہ ہماری جو اطاعت ہے, ہماری فرما برداری ہے, ہمارے نیک اعمال ہیں, یہ مال ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانہ قیمت عطا کرتے ہیں ہمیں, جنت. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھے طاعت دو, تم مجھے فرما برداری دو, تم مجھے نیک اعمال دو, تم مجھے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ دو, تم مجھے گناہوں سے بچنے کی تکلیف دو, یہ تم مجھے دے دو, اس کے بدلے میں میں تم کو قیمت دوں گا, سمن. وہ کیا ہے سمن؟ جنت ہے. جنت دوں گا میں تمہیں, جنت دوں گا. تو یہ تجارت چونکہ خالق کے ساتھ ہے, اس لیے یہ ایسی تجارت ہے لن تبور, جو ہرگز ماند نہیں پڑے گی, اس میں گھاٹا کبھی نہیں ہوگا, گھاٹا کبھی نہیں ہوگا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نہ صرف یہ کہ جتنی طاعات لے کر آیا ہے اتنی اجرت دے گا، اتنی قیمت دے گا، اتنی سمن دے گا، اتنا ہی نہیں، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، بلکہ قیمت اگر 10 ہوگی تو وہ 100 دے گا، قیمت 100 ہوگی تو 700 دے گا، 700 ہوگی تو 1000 دے گا، جتنی قیمت ادا کرنی چاہیے اس سے زیادہ ہی دے گا وہ. کیوں؟ انہ غفور، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو جو طاعت اور جو مال ہم دے رہے ہیں اس میں اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ نظر انداز کرے گا، اور وہ شکور ہے، بہت قدردان ہے. 5 پیسے کی چیز پیش کرو گے تو وہ 500 دے گا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہمیں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہیں تزکیہ کی فکر، تزکیہ کی فکر، اپنے آپ کو کسی شیخ سے مربوط کرو، مربوط کر کے اطلاع اور اتباع کے ساتھ چلو، اور اپنے دل کا تزکیہ، تزکیہ ہو گیا خشیت آ جائے گی، خشیت آ جائے گی تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، پورا دین زندگی میں آ جائے گا، پورا دین زندگی میں آ جائے گا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جنت عطا فرمائیں گے، اور جتنا کیا ہے اس سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ثمن اور قیمت ادا کریں گے. اور بطور خاص جو دین کو زندگی میں آسان کرنے کے لیے اور تزکیہ کو آسان کرنے کے لیے جو دو اعمال ہیں، ان میں سے ایک ہے اقامت صلاۃ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو نماز کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، نماز کو سیکھا جائے، نئے سرے سے سیکھا جائے. ہم نے مکتب میں نمازیں سیکھی تھی، میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری خانقاہوں میں، ہماری دعوت و تبلیغ میں لوگ آداب سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، کس کی کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، سونے کے آداب، سونے کی سنتیں، بہت اچھا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت قیمتی ہے. لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ کھانا، کھانے جیسا ایک عمل، سونے جیسا ایک عمل جو نماز کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو تو سنتیں سیکھ سیکھ کر سنت طریقے کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں، اور ایمان کے بعد جو سب سے محتم بشان عمل ہے نماز، اس کی سنتیں سیکھنے کی کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. نماز کی سنتیں بھی سیکھنی چاہیے. تو نماز جو ہے وہ اقامت صلاۃ، سنتوں والی ہماری نماز ہو، اہتمام والی نماز ہو، اور ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں خرچ کرے. اگر کسی کے پاس 1,00,000 ہے اور 1,00,000 میں سے وہ 1,000 پاؤنڈ خرچ کر سکتا ہے، کسی کے پاس 1,000 ہے، 1,000 میں سے وہ 1 پاؤنڈ خرچ کر سکتا ہے، 1,000 میں سے 1 پاؤنڈ خرچ کر سکتا ہے، تو جس کے پاس 100 پاؤنڈ ہے وہ 100 پاؤنڈ میں سے 1 پینی بھی تو خرچ کر سکتا ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، علل اعلان بھی کریں اور چھپا کر کے بھی کریں. بعض دفعہ چھپ چھپ کے کرنا پڑتا ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، اور اصل تو یہی ہے، اس لیے کہ وہ ریا سے بہت دور ہے، چھپ کے سے کسی کو پتا نہ چلے. تو یہ سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ چھپ کر کے خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ ریا سے دور، اس میں ریا کا احتمال نہیں. جسے دیا جا رہا ہے اسے شرم بھی نہیں آئے گی بیچارے کو، اور دنیاوی مصلحت بھی ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، اس میں بھی حسد ہوتا ہے، چور لٹیرے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ان تبدو الصدقات فنعما ہی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اخلاص کے ساتھ بھی اگر چھپا کر کے آپ دیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن کبھی کبھی علل اعلان بھی دینا پڑتا ہے، مثلا تہمت سے بچنے کے لیے، تہمت سے بچنے کے لیے پتہ نہیں زکات ادا کرتا بھی ہے یا نہیں. آپ کو پتا چلا کہ لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں زکات بھی ادا کرتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ ہماری مسجد میں چندہ بھی دیتا ہے نہیں، 5 وقت کی نمازیں یہاں پڑھتا ہے، وضو یہاں کرتا ہے، ساری فیسیلٹی استعمال کرتا ہے، مگر چندہ تو کبھی دیتا نہیں، کان میں بات پڑی. تو پھر تہمت سے بچنے کے لیے علل اعلان بھی جا کر کے چیک دو، تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچ جائے، تاکہ ہماری عزت محفوظ رہ جائے. کبھی تہمت سے بچنے کے لیے علل اعلان کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی، کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے علل اعلان کرنا پڑتا ہے. ترغیب دینے کے لیے، پتا چلا کہ کسی جگہ پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کوئی ادا نہیں، کوئی دے نہیں رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ علل اعلان کریں کہ بھائی ہماری طرف سے 100 پاؤنڈ قبول کر لیجئے، تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے. لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مصالح کے بغیر بہتر یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی جو ہے وہ علل اعلان ہو اور نوافل کی ادائیگی وہ خاموشی کے ساتھ ہو. تو بہرحال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ جود و سخا والے ہو جاتے تھے. تو رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ بھی ہے, رمضان کا مہینہ قرآن سمجھنے کا مہینہ بھی ہے, رمضان کا مہینہ تزکیہ کا مہینہ بھی ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تقوی عطا فرماتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ہے, رمضان کا مہینہ نماز کا بھی ہے اس لیے کہ 20 رکعتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. مزید اس آیت پر آئندہ کر انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. یا رحم الراحمین مغفرت فرما دے. یا رحم الراحمین رمضان المبارک کی ہر رات میں تو بہت بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے, ہلال عالمین ہمیں بھی محروم نہ فرما, ہمارے ماں باپ کو بھی محروم نہ فرما, ہماری اولاد کو بھی محروم نہ فرما, ہماری بیویوں کو ہمارے شوہروں کو بھی محروم نہ فرما, ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو محروم نہ فرما, ہمارے رشتہ داروں کو محروم نہ فرما, ہمارے محبین ہمارے محسنین ہمارے متعلقین کو محروم نہ فرما. الہ العالمین پوری امت کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرما. الہ العالمین جہنم سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں شب قدر نصیب فرما. الہ العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنا دے, مغفرتوں والا بنا دے, جہنم سے خلاصی والا بنا دے. الہ العالمین برکتوں والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے, رذائل سے پاک فرما کر خصائل سے آراستہ فرما دے, خشیت عطا فرما دے, تیری کتاب سے تعلق نصیب فرما. الہ العالمین اسے خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرما, صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین دوسروں تک اس کتاب کو پہنچانے والا بنا دے. یا رحم الراحمین اقامت صلات کی توفیق عطا فرما, خشوع خضوع نصیب فرما. الہ العالمین تیرا دیا ہوا مال تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مالوں میں ہمیں خوب برکت عطا فرما. الہ العالمین رزق حلال عطا فرما, اور الہ العالمین تیرے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے. الہ العالمین بہت غفلت میں مہینہ گزر رہا ہے, آدھے سے زیادہ گزر گیا. الہ العالمین معاف فرما دے, معاف فرما دے. الہ العالمین ٹوٹا پھوٹا جو کچھ الہ العالمین کھوٹا پیسہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, الہ العالمین اسے سچا کر کے قبول فرما دے, مغفرت کا بہانہ بنا دے. اور الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین بقیہ گھڑیاں جو رہ گئی ہے, باقی گھڑیاں جو رہ گئی ہے, الہ العالمین ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. معاذی سے بچا لے, لایانی سے بچا لے. الہ العالمین ایک ایک لمحے کو صحیح اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدا کو عافیت عطا فرما. الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ہدایت کو عام فرما, علم کو عام فرما, تقوی کو عام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.